وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ کل بھارت جموں اور کشمیر کو تقسیم کر کے وفاق کے اختیار میں ڈال دے گا. آگے چل کر ہم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے پنجاب میں خطرناک آلودگی پر رپورٹ اور آخر میں بے روزگاری اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے آزادی مارچ پر بات کریں گے. لیکن ہمارا سب سے بڑا موضوع کشمیر ہوگا اور اس حوالے سے ہم سب سے پہلے بھارت کو سنیں گے کہ وہ بھارتی ایک پروفیسر کو سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بھارت کو جموں اور کشمیر میں تقسیم کرنے کے بارے میں. اس کے ساتھ ہم بھارت بھی چلیں گے جہاں سے ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسن, جبکہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ایک دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز بھی ہوں گے. ہم سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. اس رپورٹ میں تذکرہ ہے کہ یورپی یونین کا ایک وفد اس وقت بھارتی کشمیر کا دورہ کر رہا ہے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
سرینر سے واپسی سے پہلے وفد کے ارکان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ مقامی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے ہیں, تاہم وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے جس کا کلا کما کرنا ناگزیر ہے اور اس سلسلے میں تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ تمام آپسی مسائل کو حل کرنے کے لیے پرامن بات چیت اور افہام و تفہیم کا راستہ اپنائیں. یورپ کی 11 ملکوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کا بھارتی زیر انتظام کشمیر کا یہ مکمل طور پر گائیڈڈ ٹور تھا جو بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے کی شدید نکتہ چینی کا ہدف بن گیا ہے. اس کی ساخت غیر جانبداری اور افادیت پر حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں. سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے استفسار کیا ہے کہ ایک طرف نریندر مودی حکومت نے ملک کی حزب اختلاف کی جماعتوں اور یہاں تک کہ بھارتی پارلیمان کے اراکین کے وادی کشمیر جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے, لیکن دوسری جانب غیر ملکی ممبران پارلیمنٹ کو نہ صرف سرینر کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کا انتظام و انصرام خود حکومتی اداروں نے کیا ہے. نئی دہلی میں یورپین یونین کے سفارت خانے نے پیر کو ایک بیان جاری کر کے یہ وضاحت کی کہ وفد کے اراکین بھارت میں ان کی نجی حیثیت سے ہیں, نہ کہ کسی سرکاری وفد کے حصے کے طور پر. وفد کی سرینر میں آمد کے ساتھ ہی وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے. کئی مقامات پر حفاظتی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس استعمال کی, جس کے بعد ان کے اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کے درمیان جھڑپوں کا تازہ سلسلہ شروع ہو گیا. حفاظتی دستوں نے سنگ باری کرنے والے نوجوانوں پر چھرے والی بندوقیں بھی استعمال کی, جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے. تاجروں نے بدھ کو لگاتار دوسرے دن بھی از خود کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رکھیں. اگرچہ 5 اگست کے بعد وادی میں معمولاتی زندگی درہم برہم ہے, گزشتہ 2 دن سے بازار مکمل طور پر بند ہیں اور سڑکوں پر چلائے جانے والی نجی گاڑیوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی. ضلع کلگام میں نامعلوم مسلح افراد نے 5 غیر مقامی مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک اور ان کے ایک ساتھی کو شدید طور پر زخمی کر دیا. ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست مغربی بنگال سے ہے اور یہ سب مسلمان ہیں. یہ جنوبی کشمیر میں گزشتہ 17 دن میں پیش آنے والا اپنی نوعیت کا 6ٹا واقعہ ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور ہم سب سے پہلے بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں پروفیسر منو راجن موہنتی نے جوائن کیا ہے. پروفیسر, بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اچھا, وہ ان کا اس وقت ڈسکنیکٹ ہوا ہے. ہم پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر شیخ شوکت حسن کی طرف. یہ کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر شیخ, اسے ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں بھارت سے, پروفیسر سے, لیکن آپ بتائیے کہ اس وقت جو بھی اتنا عرصہ گزرا ہے اور اگست کی 5 تاریخ سے ہم جانتے ہیں کہ کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت ہے, کشمیری اٹانومی, وہ ہٹا لی گئی ہے, اس عرصے میں آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں؟ جی, میرا خیال ہے ڈاکٹر شیخ کو اس وقت آواز آ رہی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ پروفیسر منوراجن ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر منوراجن، آپ کو خوش آمدید.
نمستے. نمستے.
تھینک یو. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کل بھارت جموں اور کشمیر کو باضابطہ طور پہ تقسیم کر دے گا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں ایک تشویش پائی جاتی ہے اس حوالے سے. لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ بھارت یہ کس طرح کرے گا. یعنی کہ لداخ تو ہم جانتے ہیں کہ بدھ مذہب کا ہے علاقہ، لیکن جموں کشمیر کو ایک نئے گورنر کے تحت بھی ڈالا جا رہا ہے. آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھارت یہ کام کیسے کرے گا؟
یہ جو اگست 5 تاریخ کو پردھان منتری مودی سرکار جو فیصلہ لیا ہے، یہ اس میں سے دو چیز کیا گیا ہے. ایک ہے کہ اسٹیٹ کو دو بھاگ کر کے دو یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے. کل سے یہ لاگو، پرسوں سے یہ لاگو ہوگا. اور یہ جنتا کے ساتھ ڈسکشن کے بنا ہوا ہے، اسی لیے بہت سارے ہندوستان کے بہت سارے پارٹیاں، یدیپی میجورٹی سے تو پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، پھر بھی اس کا بارے میں بہت سارے کوشچن اٹھا گیا ہے کہ کنسلٹیشن، جنتا کے ساتھ کنسلٹیشن کے بنا یہ کیا گیا ہے. تو یہ اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنانا یہ بھی ایک ان ڈیموکریٹک اسٹیپ ہے. بہت لوگوں کا یہ مت ہے. یدیپی میجورٹی پارلیمنٹ میں تو مودی سرکار کے ہے اور یہ پاس ہوا ہے، لیکن یہ بہت اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انلیگل اور ان ڈیموکریٹک ہے.
یہی مجھے بتائیے،
ہر یونین ٹیریٹری چاہتا ہے اسٹیٹ بننے کا، تو اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنا دینا یہ ایک عجیب ریٹروگریڈ اسٹیپ ہے. لداخ کو الگ کرنے کا ایک فیصلہ جو ہے، وہ اس کے لیے لداخ کا آٹونومی کے بارے میں بہت دنوں سے سوال اٹھتا تھا، لیکن ہمارے سمویدھان میں بہت سارے پروویژنس ہیں جس میں اسٹیٹ کے اندر بھی ایک ایریا کو آٹونومی دیا جا سکتا ہے. 371 سکس شیڈیول وغیرہ بہت سارے پربندھن ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو بھی جموں کشمیر سے الگ کر کے تو دو الگ الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے.
یہ بتائیے، جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ لداخ جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، جموں اور کشمیر جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، اور اس کے گورنر بھی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں جی سی مرمو ان کا نام ہے. یہ بتائیں کہ کشمیر کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں پہ منحصر ہے، اور وہاں ایک احتجاج چل رہا ہے پچھلے 2 مہینوں سے، یہ لیفٹیننٹ گورنر کس طرح وہاں حکمرانی کر پائیں گے؟
یہ جو 87 دن ہو گیا، 3 مہینہ ابھی ہونے والا ہے، تو یہ لیفٹیننٹ گورنر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یونین ٹیریٹری میں ہوتے ہیں، جس کے دوارا سینٹرل گورنمنٹ سیدھا رول کرتا ہے. لیکن لداخ میں اسمبلی نہیں ہوگا، جموں اینڈ کشمیر میں یونین ٹیریٹری کے ساتھ ایک الیکٹڈ اسمبلی ہوگا یہ جو نیا ویوستھا کے حساب. لیکن یہ جو اسمبلی ہوگا اس کا پاور بہت کم رہے گا. یہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہوم منسٹری کا ایک ایجنٹ کے دوارا एजेंट के हैसियत से ये करेंगे सीधा शासन, इसका माने है कि सेंट्रल रूल ओवर जम्मू एंड कश्मीर ये चलता रहेगा थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर।
अच्छा, इस वक्त हम डॉक्टर शेख शौकत हसन की तरफ आते हैं, ये प्रोफेसर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर शौकत, आप बताएं, इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं आपके खत्ते में, और इस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बता रहे हैं कि मरकज़ की तरफ से हुक्मरानी करेंगे जम्मू और कश्मीर पर, और जो वहाँ की जो असेंबली है, जी जी, तो ऐसे में बताइए आप क्या तवक्को करते हैं, उनकी उनके लिए हुकूमत करना कितना मुश्किल होगा कश्मीर में?
ये तो हुकूमत आर्मी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा।
डॉक्टर शौकत इस वक्त लाइन पर हैं, ये भारतीय कश्मीर से उनका ताल्लुक है। जी 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 डॉक्टर शौकत
जी, असल में जम्मू कश्मीर तारीखी तौर पर एक जमाने में मरकज हुआ करता था बेशतर शुमाली हिंद का।
जी जी।
और सुल्तान शहाबुद्दीन के जमाने में इस एक सल्तनत थी बाजाबता, जिसकी बॉर्डर सरहिंद तक फैली हुई थी, और सरहिंद हिंदुस्तान की सरहद होती थी और उससे आगे तो बस कश्मीर ही था। अब उस रियासत को महाराजा गुलाब सिंह के जमाने में ये 2 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। अब इसको सुकेड़ के जम्मू कश्मीर 30-40 हजार स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंचाया गया है, और वो भी रियासत का दर्जा खत्म करके इसको एक यूनियन टेरिटरी के नाम दिया गया है, और यहाँ की जो असेंबली है, यहाँ की जो हुकूमत है, उसकी हैसियत एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ज्यादा नहीं रह गई। तो अब आप सोच सकते हैं कि लोगों में एक बहुत बदतरीन एहसास महरूमी, और एहसास महरूमी का इजहार भी वो कर रहे हैं, और पिछले 87 दिन से पूरी दुनिया देख रही किस तरह लोग अपने एहसास महरूमी का इजहार कर रहे हैं। अब इन हालात में कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह एक नए सेटअप में मरकज इसको मैनेज करेगा, जबकि पहले जो जमहूरियत का एक लिबादा भी था उस वक्त भी रियासत को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं था, और लगातार यहाँ सदर राज नाफिज किया जाता रहा चूंकि रियासत चल नहीं पा रही थी। और इस वक्त तो अब और हालात जब लोगों को बहुत ज्यादा एहसास महरूमी है, इसको चलाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, और यही लगता है कि लोगों का ये एहसास महरूमी एक एहतजाज की शक्ल पहले ही इख्तियार कर चुका है, और बहुत मुश्किल है इस सूरत हाल को मैनेज कर।
बिल्कुल, हम पाकिस्तान से कुछ कॉल्स भी लेंगे। हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमें ज्वाइन करें, ये सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ISPR के साथ भी रहे हैं, लेकिन हम आपके कॉल्स भी लेंगे कश्मीर पर। आप हमें मुफ्त कॉल करके इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हमारे कॉल करने का नंबर है 0800-777-89 इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि कल यानी जुमेरात को भारत जम्मू और कश्मीर को तकसीम करके वफाक के अख्तियार में डाल देगा। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती हैं, जबकि डॉक्टर शेख शौकत हसन हैं जो श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। कुछ कॉल्स आई हैं, ज़रा मुख्तसर बात कीजिए। तारिक चुख्ताई ने कॉल किया है चूनिया से। जी, बात कीजिए। طارق چختائی چونیا سے.
میری یہ گزارشات یہ ہیں کہ یہ جمعرات کو جو بھارت یہ کھیل کھیلنے چلا ہے تو کہاں ہیں وہ تقدیس مشرق, کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس.
اچھا جی, اور سفیر نے کال کیا ہے اٹک سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے
بالکل.
اچھا میرا جو آپ کے ہندوستان سے جو مہمان ہیں ان سے سوال ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو دنیا میں سیکولر کنٹری کہتا ہے, سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, تو جس طرح وہ کشمیر کے اندر ظلم کر رہے اور ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو یہ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ یہ اب بھارت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر کنٹری کہہ سکے دنیا میں.
شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے محمد یاسین نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ہم ان افغان مہاجروں سے بہت تنگ ہو چکا ہے, لہٰذا مہربانی کر کے افغان واپس کرے جائے.
اچھا آپ دوسرے موضوع پہ چلے گئے. راولا کوٹ سے ہمیں کال کیا ہے حبیب حسین شاہ نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم.
میں تھوڑا سا شارٹ بات کروں گا لیکن تھوڑی سی تاریخی بات, اس لیے تھوڑا ایک آدھ منٹ مجھے دے دینا.
جی جی.
اصل میں جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں, حکمران ہیں, وہ ہمیشہ غلط فیصلہ کرتے ہیں. ابھی جو صاحب کشمیر سے بات کر رہے تھے, 1846 میں گلاب سنگھ نے انگریز کو روکا کہ وہ کشمیر میں نہ آئیں, لیکن ہم ان کو گالیاں دیتے رہے. 1927 میں مہاراجا نے یہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا معاہدہ کیا, اس کو بھی ہم گالیاں دیتے رہے. 1947 میں ہری سنگھ نے کیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت مار رہا ہے, اس کو بھی گالیاں دیتے رہے. 1954 میں شیخ عبداللہ نے 99 صفحات پہ نہرو سے معاہدہ کیا, اس کو بھی گالیاں دیتے رہے. لیکن آج کل ہمیں وہ بہت یاد آتے ہیں. بہت سارے مسلمان ملک ٹوٹ گئے, تباہ ہو گئے, حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا. وہ گیا تھا اپنا یورپ سے ایک ملک گیا, پھر سوڈان تقسیم ہو گیا, پاکستان کیا تقسیم ختم ہو گیا. تو کشمیر میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چھانے لیڈر ہیں مقبوضہ کشمیر سے ہیں, انڈین سائڈ سے, وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ پورا امن معاہدہ کریں, اور معاہدہ کرنے کے بجائے کوئی عزت کا سودا کریں, بجائے اس کے کہ کل ہے اگر جنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہار ہو جاتی ہے, ٹیبل پہ بھی شکست ہو جاتی ہے, تو پھر کوئی چانس باقی بھی رکھا کرے.
بہت دلچسپ.
مسلمان انڈیا میں بھی رہتے ہیں, ہم بھی تو تھوڑے بہت رہ سکتے.
آپ کی بات بالکل, آپ نے جو نقطہ اٹھایا بالکل اس پر ہم بات کرتے ہیں.
تھینک یو. اللہ آپ کو خوش رکھے جی, آپ لوگ ہمیں آزادی سے بات کرنے دیتے ہیں.
بالکل. اور تحصیل بوریوالا سے علی رضا.
جی السلام علیکم بھائی نفیسہ.
وعلیکم السلام.
جی علی رضا سروری بول رہا ہوں تحصیل بوریوالا سے.
جی جی.
میرا ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ عمران خان صاحب بہت اچھی حکومت کر رہے ہیں, اور ایک اور مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا. لیکن ایک گزارش اور ہے کہ ان کو یہ ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے جو نبینے حضرات ہیں ان کے لیے بھی کوئی نوکریوں کا حل نکالا جائے.
جی جی.
جیسے کہ ان کے تجربے کے ساتھ جیسے کہ فون اپریٹ ہے یا کوئی.
ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس کے بارے میں. ڈاکٹر شوکت, جس طرح سے آپ نے کالر کو سنا, کالز بہت ساری آ رہی ہیں, ہم اور بھی کالز لے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے جو کشمیری ہیں پاکستان کی طرف, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہیں, آپ لوگوں کو پہل کرنی چاہیے, آپ لوگوں کو کوئی چیز طے کرنی چاہیے بھارت کے ساتھ اپنی آزادی کے حوالے سے. آپ کیا کہیں گے؟
اصل میں جو پہلے سے ہی چیزیں تھیں, آٹونامی تھی, علاقائی خود مختاری تھی, وہ بھی چھن گئی, اور جو دستور میں لکھا گیا تھا کہ اس کو چھیننے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کی کراس جوائنٹ اسمبلی سے رائے لی جائے گی, وہ بھی نہیں لی گئی. اب اس میں کیا امکان رہ جاتا ہے بات چیت کا اور کوئی معاہدے کا, چونکہ حکومت ہند نے کسی سے مشورہ کیے بنا جو دستور میں ضروریات ہیں, جو دستور میں پروسیجر اس کے لیے پرووائڈ کیا گیا, جو ضابطہ پرووائڈ کیا گیا, اس کو بھی بالائے طاق رکھ کے یک لخت ریاست کی آٹونامی بھی ختم ہوئی, تو اس میں جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں شاید وہ ان کو یہاں کی حقائق کا کوئی ادراک نہیں ہے.
اچھا اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر حارث ہمارے ساتھ بھارت سے تجزیہ کار پروفیسر منور راجن موہنتی ہیں. کشمیر سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیخ شوکت حسن ہیں, سری نگر میں ہوتے ہیں. آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر شوکت کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اس وقت بھارت جموں کشمیر کو علیحدہ کر رہا ہے اور وفاق کی کنٹرول میں ڈال رہا ہے, اس کے بعد کشمیریوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, ان کی جو اسمبلی ہے اس میں ان کا کوئی جو ہے موقف سامنے نہیں آ پائے گا. پاکستان کا موقف سنائیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, پاکستان کیا موقف رکھتا ہے اس پر؟
دیکھیں, پاکستان کا موقف بہت کلیئر ہے کہ جیسے یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن بھی ہے اور اس میں بڑا کلیئر ہے کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے چاہیے, اور وہ پاکستان اور مسٹر نہرو خود گئے تھے 1948 میں یونائٹڈ نیشن میں, وہاں جا کے کہا اور پاکستان نے اس کو تسلیم کیا. اور اس کے بعد پھر وہ بات کرتے ہیں کہ شملہ معاہدہ کی, شملہ میں بھی اس کا صبح کے پائلٹ لسٹ ہوا وہ کہ پھر بھی بندن کے جی پاکستان انڈیا بیٹھ کے مسائل کرے گی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے یونی لے کر لی, آپ نے 370 کو بھی ریووک کر دیا, آپ نے 35A کو بھی کر دیا, آپ نے زبردستی وہاں کی اسمبلی سے کو مشورہ لیا, نہ ان کا کنسنٹ لیا, آپ نے وہاں کا ان کا جھنڈا بھی اتار دیا, آپ نے غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا, 9 لاکھ فوج وہاں پر ہے, ہر 10 کسینے کے اوپر ایک مسلح جو ہے وہ فوجی وہاں پر تعینات ہیں. پھر اگر یہ بھی آپ نے کر دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بڑا ویلفیئر سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ نے آج تقریباً 3 مہینے ہو رہے ہیں, کون سی مہذب دنیا میں آپ 90 سے 80 سے 90 لاکھ, کسی میں یہ مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں انسانوں کو آپ لاک ڈاؤن کر دیں, دنیا کی ہر فیسلٹی سے محروم کر دیں, اور اگر آپ نے اتنی ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا تو آپ کشمیر آ جائیں, دیکھیں کشمیر کیا کرتے ہیں. نریندر مودی صاحب جائیں, جا کے ایک سری نگر میں ذرا جلسہ کر کے دکھا دیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی پاپولیرٹی کتنی ہے. آپ صرف کیونکہ آپ کے پاس فوج وہاں پر ہے, نہاتے کشمیری ہیں, آپ نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے, تو یہ تو پتہ چلے گا جب مکر سے اٹھے گا پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ تو کسی لحاظ سے بھی پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرتا اور نہ کبھی کرے گا اس بات.
پروفیسر منوراجن, آپ بتائیے, کل بھی یورپی یونین کا ایک وفد آیا سری نگر میں, ای یو نے, اچھا پروفیسر منوراجن کو ہم سننا چاہ رہے تھے, ان کی لائن بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہم جانے سے پہلے ڈاکٹر شوکت, آپ بتائیے, جس طرح ای یو کا ایک وفد آیا سری نگر, تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کی طرف سے کیا کچھ کہے گا جس کی وجہ سے مودی کی سرکار جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے گی؟
اصل میں یورپین یونین کا جو دلی میں یا دیگر آفیسز ہیں ان کی طرف سے یہ بالکل کلیئر کیا گیا ہے کہ ان کا کوئی آفیشل ڈیلیگیشن نہیں ہے, یہ ڈیلیگیشن ہے کچھ ممبران کو جن کو سرکاری طور پر یہاں لایا گیا, اور وہ ممبران وہ ہیں جو زیادہ تر اسی سوچ کے ہیں جو یورپ میں ایکسٹریمسٹ لوگ جو ایشینز کو باہر نکالنا چاہتے ہیں, جو عربوں کے خلاف ہیں, جو اسلامیا فوبیا سے انفیسٹڈ ہے, ویسے ہی لوگوں پر مشتمل تھا. تو چن چن کے ایسے لوگوں کو لایا گیا, اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ ہندوستان کے جو اپوزیشن کے لیڈر غلام نبی آزاد یا آپ کے کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہیں, ان کو اجازت سپریم کورٹ سے لینی پڑی صرف کشمیر آنے کے لیے. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس سماج کے لوگ ہیں, اور ان سے کشمیریوں کو کوئی زیادہ توقع نہیں ہے, اور یہ آفیشیل ڈیلیگیشن یورپین یونین کا نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا ہے جن کو بارے میں معلوم ہے کہ وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسلام فوبیا اور دیگر ایسے ہی جو رویے ہیں ان سے متاثر ہیں, تو اس لیے کشمیریوں کو کوئی زیادہ امید نہیں. پھر بھی یورپین ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, یورپ میں جو جمہوریت کی دہائی دی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کو چاہیے کہ سرکاری مہمان خانوں میں بیٹھنے کے بجائے عام لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کریں اور عام لوگوں سے پتہ کریں کہ وہ یہاں کے حالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور شاید اس ڈنگ کی کوئی کوشش ان کی طرف سے نہیں ہوئی, بلکہ جو بھی چیزیں ان کے سے متعلق ہوئی وہ سب اسٹیٹ مینیجڈ یا اسٹیٹ مینیجڈ تھی زیادہ تر.
جی بالکل. بریگیڈیئر حارث, جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ پاکستان کو اس وقت بین الاقوامی دنیا سے کیا توقعات ہیں کشمیر کے حوالے سے؟
دیکھیں, پاکستان کے توقعات جو ہیں وہ یونائیٹڈ نیشن سے بھی ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن سے بھی ہے, ہیومن رائٹس واچ ڈاگ سے بھی ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل سے بھی ہے, اور مہذب دنیا کے تمام ممالک سے, کہ سب سے پہلے ان سب کو یک زبان ہو کے نریندر مودی کو یہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ختم کریں, وہاں پر کرفیو ختم کریں, نارمل حالات زندگی لے کر آئیں, اور پھر ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ کیا یہ نریندر مودی نے یہ جو کام کیا ہے یہ کسی لحاظ سے بھی کشمیری کے حق میں ہے یا نہیں ہے. جب وہ کھڑے ہوں گے, آواز اٹھائیں گے, آپ کے سامنے اس کا اثر جو ہے کہ آسام نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دی, آپ نے آج منی پور میں دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں انہوں نے جلا وطنی میں ان کے جو مہاراجا ہیں انہوں نے بھی وہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دی ہے. ابھی آپ کے سامنے یہاں پر جو باقی ناگاز ہیں, اس کے بعد باقی ممالک سکھ ہیں, مسلمان ابھی یہ کشمیر میں کھڑے ہوں گے, 22 کروڑ مسلمان کشمیر میں ہیں, انڈیا میں ہیں, وہ اس کو سپورٹ کریں گے. یہ تو انہوں نے جس طریقے سے ہندوتوا کا پرچار کیا ہوا ہے اور ہندو انتہا پسندی کی ہوئی ہے, ان کے ڈر کی وجہ سے بےچارے مجبور ہیں. ابھی اگر یہ یورپی جو ان کے سو کال خریدے ہوئے جو یہ جا رہے ہیں, یورپ کے لوگ جا رہے ہیں, وہاں پر جو جا کے دیکھیں گے, بات کریں گے, کچھ لوگوں کو ڈرا کے فیملیز کو جو ان کے یہ انتہا پسند ہندو ہیں آر آر ایس کے وہ وہاں پر موجود ہیں, ان کی موجودگی میں سب اسٹیٹمنٹ لیں گے, اوپن کر دیں, ہیومن رائٹس وائلیشن کو جانے دیں, ہیومن واچ ڈاگ کو جانے دیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو جانے دیں, امیرکن سینیٹر گئے تھے ان کو نہیں جانے دیں, ان کو جانے دیں, یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو جانے دیں, برطانیہ سے جانے دیں, پھر دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہیں. اس لیے پاکستان سب سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی قوم کسی دوسرے ملک قوم کے اوپر غصبانہ قبضہ کرتی ہے تو یونائیٹڈ نیشن کے چارٹرڈ میں ہے 1984 کے کہ جی وہ عام سٹرگل بھی کر سکتے ہیں, ان کو لوگوں کو دوسرے ملکوں کو مدد بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ یونائیٹڈ نیشن کو انشور کرنا چاہیے کہ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹرڈ میں ہوتے ہوئے کس طریقے سے انڈیا ایک ون سائڈیڈ یونیلیٹرلی ایک ریاست کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے اور یونائیٹڈ نیشن خاموش ہے. میرے خیال پہ اس کے اوپر بہت بڑے سوال نشان اس لیے بھی ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن کو 1944 کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کا بنائی کیا گیا تھا کہ جب ایٹم بم گرائے گئے تھے ناگاساکی ہیروشیما پر, کہ آئندہ کے لیے اقوام عالم کے مسائل یونائیٹڈ نیشن میں سنے جائیں, حل کیے جائیں, یہ ایک ٹیسٹ کیا تھا یونائیٹڈ نیشن کا کہ اس کو کیسے حل کرتے ہیں.
جی, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز پاکستان سے, ان کے ساتھ تھے کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر سری نگر سے ڈاکٹر شیخ شوکت حسن, اور ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سینئر تجزیہ کار پروفیسر منوراجن موہنتی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے پاکستان, اور پاکستان کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے, اس نے کہا ہے کہ پاکستانی سرکار نے لوگوں کو کا تحفظ کرنے میں جو ہے ناکام رہی ہے, خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو دھواں نکلتا ہے اور جو ہوا میں خطرناک آلودگی ہے, اس سے لوگوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ناصر پنور نے، یہ سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ناصر پنور، آپ کو خوش آمدید۔ جی ناصر جی، جی تو یہ بتائیں کہ پنجاب خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اکتوبر سے لے کے جنوری میں لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں کی جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے ایزما ہوتا ہے، لنگز خراب ہوتے ہیں، ہر طرح کی جو ہیں صحت کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب خصوصاً جو ہے وہ خراب ہے آلودگی کے حوالے سے، یا ملک بھر میں سندھ میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اور وجوہات بھی بتائیے۔
وجوہات میرے خیال میں ایک تو جو ہمارے یہاں اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، شہری علاقے بے انکم اور بے ترتیب انداز میں بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہماری صنعتی علاقے ہیں جو انڈسٹری ہے ان کا جو ایمیشن ہے وہ اس کا اخراج وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری کچھ حد تک ہمارا زراعت لائف اسٹاک اور جو تعمیراتی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اس میں بھی وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو وہیکل اور ٹریفک اور ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے ایمیشن وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں تو کافی زیادہ اس کی سیویریٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ملک کے باقی علاقے خاص طور پہ صوبہ سندھ کا جو ہمارا دارالخلافہ ہے کراچی، وہاں پہ بھی اس حوالے سے سرکار کا بھی تشخیص ہے، اور میں خیال میں اب یہ ریگولر ٹرین بن گیا ہے کہ ہر سال جو اکتوبر سے لے کے جنوری جو ہمارے میدانی علاقے ہیں وہاں پہ یہ سموگ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہاں جو قوانین تو موجود ہیں، ماحولیاتی قوانین بھی ہیں، پالیسی بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو انفورسمنٹ ہے وہ اس میں
بالکل۔ اس وقت ہم لاہور چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی خالد فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فاروقی صاحب، یہ جو ڈیٹا ملا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو، وہ امریکن کونسلٹ جو ہے لاہور کا اس سے حاصل کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 300 یونٹس ہوتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس میں، لیکن وہ 484 تک پہنچ گئے ہیں لاہور میں۔ یہ بتائیے کہ سرکار کی طرف سے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں احتیاط کے حوالے سے؟
بنیادی طور پہ سرکار کی طرف سے آپ کو پتا کہ یہ کوئی ایک سال کا مسئلہ تو ہے نہیں، ہر سال یہی صورتحال ہو یہ پاکستان میں جتنی انڈسٹری بھی لگتی ہے، انڈسٹریسٹ ہوں یا ہمارے بڑے فارمر ہوں، کوئی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں جو آلودگی سب سے بڑا مسئلہ بن رہی ہے، اور پھر فضائی آلودگی میں تو جو ابھی جو رپورٹ ہے اس سے اگر اختلاف کرتے یہ کہا گیا کہ ہم اس لیول تک نہیں پہنچے، اس سے تھوڑا سا کم لیول پہ ہے، تو یہ کون سی اچھی بات ہوتی؟ اب یہ حکومت اگر آنکھیں نہیں کھولتی اور ہر سال ہمارے جو قرآن کوئی بھی یہاں کسی پارٹی کی حکومت ہو وہ سارے لوگ صرف بیان بازی کی حد تک رہتی ہیں اور اس سے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا جاتا اس سے آپ پابند کر سکے۔ جہاں تک قوانین تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، قوانین بھی یہاں پہ بنے ہوں گے، لیکن مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کیا قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ وہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ بہت حد تک درست ہے، اور اس سے مطلب اس سے غلط رپورٹ دینے کی یا غلط رپورٹ آنے کی یا اس سے کسی کو اختلاف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
بالکل،
ہمارے یہاں جتنی بھی جو مختلف پریشر گروپس ہیں کسی حد تک وہ اس سے احتجاج کرتے ہیں، لیکن ان کا احتجاج یا تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے یا پھر ہمارے حکمرانوں کا رویہ ایسا ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناصر پنور، یہ بتائیں، آپ ماحولیات کے ماہر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب چین میں، تھائی لینڈ میں، بھارت میں اس طرح کی آلودگی ہوتی ہے تو لوگ اپنا بھی جو ہے بچاؤ کرتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنا بچاؤ کرنا شروع کیا؟
میرے خیال میں اس حوالے سے پہلے تو ہمیں جو لوگوں میں جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا، اور اویئرنیس ہمیں بڑھانی پڑے گی، اور وہ اس حوالے سے چاہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ریڈیو ہے، اس کو ہمیں یوز کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو ہم آگاہی دیں اس حوالے سے کہ فضائی آلودگی اور جو صحت کی خرابی کا درمیان جو تعلق ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس کو ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کر پاتے، اور اس حوالے سے لوگوں کو جو زیادہ سینسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے۔
یہی سوال کو میں آگے بڑھاؤں گی. فاروقی صاحب آپ بتائیے, ہم دیکھتے ہیں لوگ ماسکس پہنتے ہیں بہت سارے جو پڑوس کے ممالک میں اپنے آپ کو آلودگی سے بچانے کے لیے, یہ ٹرینڈ آپ نے دیکھا پنجاب میں؟
نہیں, کون لوگ ماسک نہ پہنے گے؟ لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ روٹی نہیں ہوتی اور ان کو شعور دشوار چیزوں کے بارے میں لوگوں کو آگے ہی نہیں ہے, تو ماسک کس بندے نے پہنا ہے؟ آپ ہمارا کلچر نہیں جانتے, شہری علاقوں میں کسی حد تک اور بہت محدود تعداد میں ایسے لوگ ہیں جہاں پہ لوگ کسی حد تک کچھ نہ کچھ احتیاط اپنے طور پہ کر سکتے ہیں یا کرتے ہوں گے, لیکن باقی لوگوں کو تو مطلب جو لاہور کا شہری علاقہ ہے, میں نے تو کسی شخص کو ماسک پہنے ان دنوں میں نہیں پھرتے دیکھا. وہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ ویسے اسی طرح کی روٹین لائف گزار رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ یہاں کے پبلک میں کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے اس لیے وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ کہنا کہ اب یہ بات لوگوں پر ڈال دی جائے کہ وہ کیوں نہیں احتیاط کرتے, یہاں پہ کیونکہ حکومت کا کام ہے بنیادی فیسلٹیز جو ہے وہ مہیا کرنا, لیکن آپ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو 20 دن ہو گئے ہیں آج یہاں پہ جو ہڑتال ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی اور نرسز کی, اور مریضوں کا جو حالات ہے ہسپتالوں میں وہ بےچارے کس حالت میں پڑے ہیں, ان کی کوئی اتنی اب تک کیئر نہیں ہو سکتی, ان کے بارے میں نہیں یہاں پتا چل سکا کہ ایمرجنسی کیوں بند ہے, انہیں میڈیسن کیوں نہیں مل رہی. تو یہاں جو یہ جو آپ کی بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایسی جگہ سیکھیے جہاں لوگوں کو واقعی اس کے بارے میں بتایا گیا ہو, یا پھر لوگوں میں یہ سطح بھی ہے کہ وہ خرید نہیں سکتے ہوں ماسک کے نہیں, ہمارے اگر یہاں پہ ماسک خریدے جائیں گے تو عمر ایک منافع اور ایک کاروبار بن جائے گا نا یہاں پہ, تو وہ کہیں گے جناب یہ ماسک خریدنے اور ماسک بیچنے کے لیے جو کمپنی آ جائے گی وہ کمپنی جو ہے وہ لوگوں کو وہی 5-2 روپے کی یا 5 روپے کی چیز جو ہے 20 روپے میں فروخت کرے گی. یہ پبلک کے لیے جو مسائل ہیں اور پبلک کو اس طرح سے ان کے بارے میں کیئر نیس ہیں ہماری حکومتیں, تو اس میں تو کسی کے منافع کے لیے کاروبار بن سکتا ہے. ہیلمٹ یہاں پہ اس پہ پابندی لگائی گئی کہ موٹر سائیکل اور ہیلمٹ پہن کے باہر نکلے, تو ہیلمٹ کا ایک بزنس یہاں چل نکلا,
لیکن یہ چیزیں ضروری تو ہوتی ہیں نا
یہاں پہ ماسک.
جی بالکل, نہیں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, لیکن کیونکہ پانی کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ ابھی جو ہے بوتلوں میں جو ہے لوگ پانی خریدتے ہیں. ناصر پمر, ہم جانتے ہیں کہ جو موسم ہے عالمی موسم وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ کراچی کے قریب بھی جو ہے ایک سائیکلون آیا ہوا تھا, کیا اثرات چھوڑ کے گیا ہے, کیا اثرات ہیں سندھ میں اس کے؟
میرے خیال میں کہ یہ اس دفعہ جو سائیکلون آیا ہے وہ بڑا غیر معمولی قسم کا تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی سائیکلون آتے رہے ماضی میں بھی, لیکن جو ہماری اس دفعہ جو ساحلی علاقوں میں جو مختلف جو گاؤں ہیں جیسے ابراہیم نگری ہے, ریڈی میان ہے, وہاں پہ جو ہے لوگ سو رہے تھے اور رات کو اچانک ان کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. اس طرح کا فنومنا پہلی دفعہ نظر میں آیا ہے, تو اس حوالے سے جو ہمارے جو ارلی وارننگ کا ہمارا میکینزم ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو بر وقت ہم اطلاع دیں, یا اگر ان کو ایویکیٹ کرنا ہے وہاں ان کو موو کرنا ہے, تو اس وقت وہاں پہ لوگوں کو جو ہے اچانک اس طرح کے جو ہمارے یہاں ہو جاتا ہے ویدر سسٹم کا, تو اس حوالے سے ہمیں ایڈوانس یا پریپریشن جو ہے اس کو بہتر کرنی پڑے گی, کیونکہ اب بھی ہمارے یہاں جو پریڈکشن کا میکینزم ہے اس کاسٹنگ کا وہ اتنا موثر نہیں ہے, اگر اس کو ہم بہتر کریں. دوسری بات جو فضائی آلودگی کے حوالے سے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ فاسل فیول بیسڈ پاور ہاؤسز کا ہے, اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہے ایئر کوالٹی خراب ہو رہی ہے, دوسری طرف ہم جو ہے فاسل فیول بیسڈ پاور جنریشن کو پروموٹ کرنا ہے, تو اس پالیسی کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ریویژن کرنا پڑے گا کہ کیا جیسے کول کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں تو اس سے جو ماحول پہ اور فضائی آلودگی پہ جو کنٹریبیوشن ہوگا اس کو دیکھنا پڑے گا.
اسی حوالے سے ناصر پمر یہ بتائیے, ہم نے سنا ہے کہ بھارت کے اندر زیادہ جو فوسل فیولز استعمال ہوتے ہیں اور سردیوں میں جب ہوا چلتی ہے تو پنجاب میں جو ہے اس کی وجہ سے آلودگی زیادہ ہوتی ہے, اور اکتوبر اور جنوری تک جو ہے وہ آلودگی زیادہ بڑھ جاتی ہے, کس حد تک صحیح ہے؟
جی, اس حوالے سے پہلے بھی کئی رپورٹس آ چکی ہیں اور مختلف ادارے ہیں جو ہمارے سپار کو وغیرہ ہے انہوں نے بھی اس طرح کی اسٹڈیز کی ہیں جس میں اس کا تعلق جو ہے اسٹیبلش کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ہمیں ریجنل لیول دیکھنا پڑے گا, جس طرح پانی ہے پانی پی جو ہے ریجنل ڈفرنٹ ٹرانس باؤنڈری جو شیئرنگ ہوتی ہے, اسی طرح ہوا ہے وہ بھی ٹرانس باؤنڈری ہے, یہ ماحول کی انوائرمنٹ کی کوئی بارڈر نہیں ہوتی ہے, ایک ایکولوجیکل سسٹم ہوتا ہے, تو اس کو ریجنل لیول پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. جی ہاں
جی ہاں, اور اسی وجہ سے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے یہ وارننگ دی ہے پاکستان کے لیے ہوا کے بارے میں. بہت شکریہ, ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ناصر پمر, جبکہ سینئر تجزیہ کار خالد فاروقی لاہور سے اس پروگرام میں شریک تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آ رہے ہیں. موضوع ہے آزادی مارچ, جس میں اب کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, عوامی نیشنل پارٹی نے بھی شرکت کرنا شروع کر دیا ہے. ہمیں عنقریب جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مجلس شورا کے رکن شجاع الملک جوائن کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ پی ایم ایل نون کے رکن قومی اسمبلی میجر طاہر اقبال اس وقت لائن پر ہیں. ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو اسی آزادی مارچ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں اسد صہیب.
مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ گجرانوالہ, گجرات, جہلم, گوجر خان سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں داخل ہوگا, جہاں حکومت نے پشاور موڑ کے قریب جلسے کی اجازت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جمعیت علماء اسلام فیک آزادی مارچ کا حزب اختلاف کے بیشتر جماعتوں نے حمایت کا اعلان کر رکھا ہے. تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جی ٹی روڈ کے اطراف عوامی حمایت رکھنے والی مسلم لیگ نون کا کردار اب نہایت اہم ہوگا. سینئر تجزیہ کار سلمان غنی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ہدایت کے باوجود مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو جس طرح اس آزادی مارچ میں شریک ہونا چاہیے تھا وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے جا رہے ہیں, لیکن پارٹی کی اپنی اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں نہیں تھی.
جس تعداد میں نون لیگ کے لوگوں کو شریک ہونا چاہیے تھا, چونکہ براہ راست اس کی اپیل اور ہدایت نواز شریف کی طرف سے تھی, اتنی بڑی تعداد میں نون لیگ کے لوگ شامل نہیں ہوئے. پارٹی کے اندر بھی چونکہ دو آراہ موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ لڑنے جا رہے ہیں, لیکن جماعت کے اندر کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر.
سینئر تجزیہ کار اصول بخش رئیس کے بقول اس حکومت کو غیر مستحکم کرنے کا آغاز مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے. آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اپنے اپنے انداز میں اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے.
یہ ایک پلان کا حصہ ہے, منصوبہ یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کو کس طرح سے غیر مستحکم کیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے شروع تو مولانا فضل الرحمان سے کیا ہے. یہ جلسہ ہوگا, یہ پھر چلے جائیں گے, پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ وہ جاری رکھنا چاہیں گے, اور پھر اسی طریقے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے دھرنے دینا شروع کر دیں گے.
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا مشہود کہتے ہیں کہ یہ تاثر درست نہیں کہ مسلم لیگ نون بادل ناخواستہ اس مارچ میں شریک ہو رہی ہے. تاہم رانا مشہود نے واضح کیا کہ مسلم لیگ نون جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنے گی.
ہم بہت کلیئر ہیں, ہم دھرنا جو پی ٹی آئی نے دیا تھا ہم اس کے مخالف تھے, کیونکہ دھرنے جو ہیں یہ جمہوریت کی پٹری کو جمہوریت کی گاڑی کو پٹری سے اتار سکتے ہیں. اس لیے ہم نے مولانا سے بلیک اینڈ وائٹ باتیں کی تھی کہ جہاں تک جمہوری اداروں کو نقصان نہ پہنچے, جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے, ہم اس پہ بالکل مولانا کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی دھرنے کے اوپر جو ہماری لیبر کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوئی اس میں بھی ہمارا بڑا کلیئر تھا کہ مارچ, احتجاج اور جلسے اور جلوس, اس میں پارٹیز پوری سپورٹ کرے گی اگر اس سے آگے کی کوئی اسٹریٹجی ہے تو اس پر بیٹھ کر بات ہوگی.
جمعیت علماء اسلام فیک آزادی مارچ 27 اکتوبر کو کراچی سے روانہ ہوا تھا. یہ مارچ سکھر, رحیم یار خان, ملتان, ساہی وال سے ہوتا ہوا منگل اور بدھ کے درمیانے شب لاہور پہنچا تھا. آزادی مارچ شیڈول کے مطابق 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوگا. اسد صہیب, اردو وی او اے, لاہور.
اور ہم جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مجلس شورا کے رکن شجاع الملک سے ابتدا کرتے ہیں. شجاع صاحب, جس طرح سے یہ رپورٹ میں اشارہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کا کوئی آئندہ کا بھی پروگرام ہوگا, یعنی کہ اس وقت جو دھرنا دیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی آپ کا کوئی لاح عمل ہو سکتا ہے, یہ بتائیں کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ ہمارے بات کو پہنچا رہے ہیں اور تعاون فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آزادی مارچ ایک دھرنے کی شکل میں جو کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے, کل انشاءاللہ 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے, 1 گھنٹہ 2 آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن یہاں جو ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ تاریخی کثیر تعداد میں لوگ انشاءاللہ جمع ہوں گے, اور اس دھرنے کا مطلب ہے اس حکومت سے نجات قوم کو دلانا, اور یہ جو معاشی مشکلات ہیں, سیاسی مشکلات ہیں, مذہبی مشکلات ہیں, پاکستان کی ایک پہچان ہے پوری دنیا میں, ایک ایٹمی قوت ہے, اور جس طرح ڈالر کا انتہائی ان دنوں میں, اور اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کا, اور اسی طرح یہ قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تو 1 سال کا ان کا پروگرس ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیل دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکلات میں اپنا ملک اور قوم جو ہے وہ گر سکتا ہے. اس لیے یہ ایک قومی رسک ہے اور اس حکومت کو جانا چاہیے اور اس کو چھوڑنی چاہیے.
اچھا, تو اب یہی سوال میں کرنا چاہوں گی میجر طاہر اقبال سے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہیں. میجر طاہر, آپ بتائیے, جس طرح سے رپورٹ میں کہا گیا کہ آپ لوگ بعد میں سوچیں گے کہ آیا جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا ساتھ دیا جائے اگر وہ کوئی نئی حکمت عملی کی طرف جاتے ہیں, اس کا کس کی طرف اشارہ تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے ذہن میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اگر یہ جلوس جلسے سارے ہو رہے ہیں یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے, کیونکہ جمہوریت میں ان سب چیزوں کی اجازت ہے, رائٹ آف سپیچ ہے, آئین بھی آپ کو اجازت دیتا ہے. اور جس وقت یہ عمران خان نے دھرنے کا کام شروع کیا تھا اس وقت بھی میں نے بارہا ان کو کہا کہ خدارا یہ ٹرینڈ مت سیٹ کریں ملک میں, کیونکہ اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا. آج وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جلسے جلوسوں سے جمہوریت کو نقصان ہوگا. مسلم لیگ اور باقی پارٹیاں بھی جمہوریت کا نقصان نہیں کرنی چاہتی, لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومت جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جیت کے آئے, دیز الیکشنز وار ناٹ فیئر اینڈ فری, ان میں جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے. پنڈی ڈویژن ایک ایسا ڈویژن ہے جہاں مسلم لیگ ہمیشہ 80 سے 85% سیٹیں لیتی تھی, لیکن ایک سیٹ بھی نہیں ملی ایم این اے کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ہی 5 سالوں میں جب کہ اتنے ترقی کے کام ہوئے, ایم این اے ایم پی اتنا ڈلیور کیا, تو اس کے باوجود یہ کہا. لیکن میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کا کلیئر کٹ میسج آیا ہمیں کہ آپ نے بھرپور حصہ لینا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو 100% سپورٹ کرنا ہے. پرسوں بھی ہم نے چکوال میں آزادی مارچ کے نام سے, آزادی کشمیر کے نام پہ ہم نے بھرپور ریلی نکالی, اور کل بھی انشاءاللہ آج بھی سارا دن ہم لوگوں سے اپنے بات چیت کر رہے تھے, لوگوں کو بلا رہے تھے, کل ہم اپنا بھرپور جلوس لے کے آئیں گے چکوال سے. باقی ایم این اے ایم پی جو تیز ہیں نہیں ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے. اور بات یہی ہے کہ سب کی سوچ یہ ہے کہ جس دن سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا جو معاشی حال برا ہوا ہے. کہاں مسلم لیگ کے دنوں میں, آخری دنوں میں 5.8% جی ڈی پی تھی, آج یہی جی ڈی پی 3 کے اوپر پہنچ گئی ہے, اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس سال میں یہ جی ڈی پی شاید 2.5 تک پہنچ جائے گا, مہنگائی جی ہے وہ شاید 13% بڑھ جائے گی, قیمتوں کی چیزیں بے انتہا بڑھ جائیں گی, بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور بڑھے گی, لاکھوں لوگوں کو اپنے جاب سے نکال دیا گیا. تو یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی تشویش ہے, اور اسی تشویش کے چکر میں ہم سارے یہ چاہ رہے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ جس وقت عمران خان دھرنے کے چکروں میں تھا اس کا وائد اس کی ایک پارٹی تھی اور باقی ساری پارٹیاں اسمبلی میں اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ مطلب. آج ساری پارٹیاں اپوزیشن کی ساری مل کے اس کے خلاف جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فیصلہ ہوگا, تو انشاءاللہ مسلم لیگ بھرپور حصہ لے گی. اور مولانا فضل الرحمان کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے پر امن طریقے سے کراچی سے لے کے آئے لاہور تک ان کے جلسے جلوس آئے.
لیکن میجر طاہر یہ بتائیے, دیکھیے ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں ایک شدت پسندی آ جائے, خاص طور پہ اب دنیا کے آگے جس طرح سے جلوس کی تصاویر آ رہی ہیں اس نے بین الاقوامی دنیا کو خائف کر دیا ہے کہ شاید کوئی مولوی انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مولوی انقلاب سے دنیا کو نہیں ڈرنا چاہیے. اگر ہم دین کا نام لیتے ہیں تو اس سے دنیا کو خائف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا دین اسلام پر امن اور محبت اور افوت کا دین ہے, جو لوگوں کو ساتھ ہمدردی کا یکجہتی کا پیغام دیتا ہے. اور ہم اس لیے صرف مولانا فضل الرحمان ہی, مسلم لیگ بھی ساتھ آ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اے این پی شامل ہے, دوسری جماعتیں بھی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اسلامی نے لاہور میں کس طرح استقبال کیا اس جلوس کا. دنیا کو اس چیز سے خائف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ جاتی مت کرو, پرامن رہو, دوسروں کا خیال رکھو, ان کو ساتھ لے کے چلو. سو دنیا کے ہمارے دین سے خائف نہیں ہونا چاہیے.
ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موضوع پر. ہمیں کال کیا ہے اللہ بخش نے خوشاب سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا میرا سوال ان دونوں رہنماؤں سے یہ ہے کہ کیا عمران خان استعفی دے دے گا تو انتخابات ہو جائیں گے, پھر وہ جلوس نکالے گا پھر انتخابات ہوں گے, تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ ملک کے بارے میں بھی کسی نے سوچا ہے؟
محسن علی لیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی محسن علی لیا سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نام کیا ہے بھائی جی؟ ٹھیک.
جی جی جی
جی. اچھا وہ میں بات تو بہت ساری ہے لیکن میں شارٹ سی کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے دیکھا جائے تو جمہوری احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے جمہوریت کا, لیکن ہر کسی کو اپنے مفاد ہے, غریب کی تو کوئی بات ہی نہیں پوچھتا. پہلے بھی مہنگائی اسی طرح, چلو کچھ مہنگائی بہت بڑی ہے ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے, لیکن اداروں کا تو کوئی حال نہیں ہے. دیکھیں کرپشن ہی کرپشن ہے, اور بھی بہت سارے چیلنج ہیں, پہلے بھی تھے.
اچھا
اب آپ دیکھ لیں.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بس وقت کم ہے. راولپنڈی سے محمد افضال.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
محمد افضال بول رہا ہوں راولپنڈی سے. یہ آپ کا موضوع ختم ہو گیا, میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا کہ برطانیہ, امریکہ اور یورپی یونین میں پتا نہیں کتنے ملک ہیں جنہوں نے کہا کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کشمیر ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی مسلمانوں سے
اس وقت آپ کو فون کرنا چاہیے تھا.
مولوی آ جائے,
جی 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 جی,
غریب لوگ ہم پیس رہے ہیں, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے.
شکریہ. اور سکندر خان نے کال کیا ہے. جی بہت مختصر.
جی جی میں سکندر خان بول رہا ہوں خانوال سے.
جی جی
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے سب چور جو اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کو اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ دھرنا دے رہے ہیں, اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے کر رہے ہیں.
چلیے آپ کو آپ کی رائے کا حق ہے, اور ہر ایک کو حق ہے جو کہنا چاہے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مجلس شورا کے رکن شجاع الملک, جبکہ پی ایم ایل نون کے رکن قومی اسمبلی میجر طاہر اقبال بھی اس پروگرام میں شریک تھے. اس پروگرام کے انجینئر تھے جان ڈرائیڈن, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی۔
ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ ہے، کرتارپور راہداری کے معاملے پر دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اور 9 نومبر کو اس کا باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا، جس کے سبب ہندوستان کے سکھوں کو پاکستان میں واقع اپنے مقدس مقامات تک آنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تاہم یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ آیا پاکستان کی جانب سے فراہم کی جانے والی اس سہولت کے سبب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کچھ کمی آئے گی یا نہیں، اور یہ کہ بھارت میں اس پر کیا رد عمل ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں ہندوستان ٹائمز کے دہلی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر پرتاب سومنشی اور ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد کی اسما شاکر خواجہ نے گفتگو کی۔ ہندوستان میں رد عمل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پرتاب سومنشی کا کہنا تھا،
دیکھیے جو یہاں کا ایک نیگیٹو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس لوگوں کی تھوڑی آشنکائیں ہیں، جیسے خفیہ ایجنسیز نے یہاں ایک الرٹ دیا ہے کہ وہ جو خالستانی ٹیررسٹ ہیں، خالستانی جو آؤٹ فٹس ہیں، وہ جو انڈیا میں تو نہیں ہیں لیکن وہ کینیڈا اور تمام جگہوں پہ ایکٹیو ہیں، تو وہ ظاہر طور پہ سکھزم کے نام پہ وہ آنا چاہیں گے اور ان کو پاکستان کی ایجنسی ان کو پروموٹ کرے گی، ان کو بلائے گی، تو اس کے بعد ایک یہ ساری چیزیں، تو اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ باقی کمیونٹی وائز بات سکھزم کی نہیں ہے، ریلیجن ہو، کرکٹ ہو، اور یہ ساری چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں، تو اس کا مطلب ایک خیر مقدم تو بہت زیادہ بڑے حصے میں سب ویلکم ہی کر رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو ٹینشن کی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیا اس قسم کے جیسٹرز آف گڈ ولز جو ہے جس کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے، وہ آنے والے دنوں میں تعلقات کی سرد مہری پر کوئی اثر ڈالیں گے؟
اس ٹائم جو کرتارپور صاحب کوریڈور ہے، اس کو باقی کشمیر ایشو سے الگ کر کے دیکھیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں گرم جوشی صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ جب بھارت کشمیر کے مسئلے پہ کشمیریوں کی، پاکستان کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی رائے کو اہمیت دینا سیکھے۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی باہمی اتفاق سے کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کیے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہمارے تعلقات گرم جوشی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہمیں اس وقت پاکستان کی حکومت کو، اور اسپیشلی پاکستان کی حکومت کو اور بھارت کی حکومت کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خطرناک سیکیورٹی کی سچویشن ہے خطے میں، اس کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ایک سکھ اقلیت کے مذہبی رجحانات اور مذہبی عقائد کے لیے کو بھی افیکٹ کرے، اور یہ بڑی میچیورٹی اور میں یہ کہوں گی دانائی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کرتارپور شاپ پہ تاریخی دستاویز پہ سائن کر دیے، دستخط کر دیے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی جو سامنے آتی ہے کہ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مسئلے کو الگ الگ پرسپیکٹیو سے ہی دیکھیں، اور ایک مسئلے کے اوپر اگر 10 قدم ہم پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ایشو پہ بھی 10 قدم پیچھے جائیں، ہو سکتا ہے ہم اس ایشو پہ 2 قدم آگے چلے جائیں۔ ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارا پاکستان اور بھارت نے دستخط کیے ہیں، اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بھارت اور پاکستان اگر چاہیں تو مختلف معاملات پر، مختلف کانفلکٹس کے پہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن ہے تو کشمیر پہ بھی بیٹھ کے بائی لیٹرل، ٹرائی لیٹرل، انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ساتھ یا انٹرنیشنل میڈیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن فرسٹ اپروچ اپنائیں۔ تو ڈیفینیٹلی وقت شاید آ گیا ہے کہ ایز اے ڈیموکریسی ہم سب اپنے اپنے ملک میں اپنی اقلیتوں کو کے لیے اپنے ملکوں کو سیف زون بنائیں، اسپیشلی بھارت، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بھارت اس ٹائم مذہبی رواداری کا انڈیکس ہو، اقلیتوں کے ساتھ تحفظ کا انڈیکس ہو، ایون جمہوریت کی کوالٹی کا انڈیکس ہو، جس کو ہم ڈیموکریسی کوالٹی انڈیکس یا وی ڈیم آن لائن اویلیبل ہے، اس میں
پھر تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. میں پڑھ رہی تھی 2018 کا جس میں ڈیموکریسی کا ایک بیسک رول ہے فریڈم آف اسپیچ, اس میں بھارت 140ویں نمبر پہ ہے, پاکستان 142ویں نمبر پہ ہے. سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اعلیٰ اخلاقی اور جمہوری اقدار کے تحفظ پہ توجہ دیں.
قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.